الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انہ لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو جزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري او كما قال عليه الصلاة والسلام وعن صوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إصابتان من أمتي أخرزهما الله تعالى من النار إصابة تغزوه الحند وإصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام رواه النسائی فی الکتاب الجہاد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پڑھیے گا اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران کے ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات سے متعلق ایک نششت ہم نے گزشتہ سے گزشتہ دن آپ کی خدمت میں اختصاراً پیش کیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام اور قرآن مجید فرقان حمید جو ان کی عظمتوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے شان تقدس کو جو بیان کرتا ہے اس پر ایک اجمالاً ذکر ہوا۔ آپ کا نام نامی مسیح، اس کی وضاحت ہوئی، کلمہ اس کی وضاحت ہوئی۔ قرآن نے کہا کہ آپ کو وجیہ بنایا گیا ہے، دنیا و آخرت کے اندر آپ کو وجاہت دی گئی ہے، اس وجاہت کی وجہ ذکر کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مستند اور مبارک اور روشن معجزات سے نوازا تھا کہ آپ کے دست مبارک پر نابینا بینا ہو جایا کرتے تھے اور لا علاج مرض کو شفا نصیب ہو جایا کرتی تھی، اور آپ کو یہ مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین نے مرحمت فرمایا کہ لوگ جو اپنے گھروں میں رکھ کر آتے، جو کھاتے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم کھاتے ہو اور کھاتے رہو گے، جو گھروں میں چھپاتے ہو اور چھپاتے رہو گے، میں یہیں بیٹھ کر سب چیزوں کی خبریں دے دیتا ہوں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدر و منزلت کو ذکر کیا، قرآن مجید نے آپ کے معجزات کو ذکر کیا۔ موضوع حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات سے متعلق قرآن و سنت اور ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے اور ساری امت نے اس عقیدے اور نظریے کو قبول کیا ہے اور اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، یہاں تک کہ قرآن کے اندر واضح اشارات، واضح اشارات بلکہ واضح ذکر ہے، اور صحیح احادیث بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، نسائی شریف، مسلم امام احمد، اس میں تقریباً متواتر روایات موجود ہیں اس نظریے پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا, آپ آسمانوں پر بعافیت جلوگر ہیں, اور علامات کبریٰ جو قیامت کے قریب علامات کا ظہور ہوگا, قیامت کی علامات دو قسم کی ہیں, صغرا اور کبریٰ. جو کبریٰ علامات ہے کہ بس وہ آ گئی تو بس قیامت آ چکی ہے, بالکل قریب ہو چکی ہے. ان علامات کبریٰ میں سے ایک بہت بڑی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر نزول کرنا. یہ ساری باتیں کوئی فلسفہ کوئی کہانی نہیں بلکہ زبان مصطفیٰ کریم سے جاری ہوئی ہے, حضور نے خود فرمایا ہے, اور امت نے سندن متواترن اور اجماعن اس عقیدے کو آگے لے کر چلے. تو یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی, آپ کو اٹھا لیا گیا, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے. میں نے پھر عرض کیا قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے, واضح اشارہ سورہ نساء کے اندر واضح ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا, اور سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح ذکر کیا ہے آپ کے اترنے کا. یعنی صرف احادیث پر منحصر نہیں ہے, یہ قرآن کے واضح اشارات موجود ہیں, اٹھانے پر بھی واضح جس طرح سورہ آل عمران میں ہے, اور بالخصوص سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 کے اندر اس کا ذکر موجود ہے, سورۃ النساء کی آیت نمبر 156, 157, 158 اور 159 تک, یہ چاروں آیتیں جو تفصیل کے ساتھ چل رہی ہیں اس میں واضح, یعنی جس کے دل کے اندر ایمان کی برابر یعنی رتی برابر بھی اگر رمق موجود ہو اور عقل و صلاحیت اور استطاعت اس کے مخ کے اندر اس کے دماغ میں رتی برابر بھی اگر صلاحیت ہو تو قرآن کی ان آیتوں کا وہ انکار نہیں کر سکتا. اور اجماعاً جو اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ اٹھایا گیا, سورہ نساء میں اٹھایا گیا, سورہ المائدہ میں اٹھایا گیا, سورہ آل عمران میں آیات موجود ہے اٹھایا گیا, اور سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 61 تک یعنی 57 سے لے کر 61 تک کے تفسیرے کے اندر مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ قرآن کی نص موجود ہے. حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا یہ علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے, یہ قرآن کریم نے ذکر کیا. ہم نے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان و عظمت کو ذکر کیا سورہ آل عمران کے ضمن میں, اور جہاں آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قدر منزلت, اور آپ الہ نہیں تھے, اللہ کے محبوب بندے تھے اور رسول تھے, اور بائبل سے اور توریت سے ہم نے آپ کے سامنے انکشافات پیش کیے خود اس چیز کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. یہ تفصیلی گفتگو کئی دروس پر ہو چکی ہے. آج جس بات کو ہم لے کر چل رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں تین نظریے پیش کیے تھے, یعنی باطل پرستوں کے تین نظریے جس میں وہ مخمصے کا شکار ہے حضرت عیسیٰ کے لیے. سب سے پہلے یہودی ہیں, یہودیوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ صلیب دی گئی اور آپ کو سولی پر چڑھا دیا گیا, اور سولی پر چڑھا دینے کے بعد اسی سولی پر آپ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے, یعنی ان کی کتابوں کے مطابق موت آ گئی, اور اس کے بعد ان کو کسی قبر شریف کے اندر آپ کو مدفن کر دیا گیا. یہ ہے عیسائیوں کا یہودیوں کا عقیدہ. لیکن یہودی آج تک اس بات پر پریشان ہے کہ جو بندہ لے کر گیا تھا, تطیانوس کے نام سے جس کو ذکر کیا جاتا ہے, جس نے مخبری کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پر ہیں, تو وہ پوری فوج کو لے کر گیا تھا. اور اس روایت میں چند اختلاف ہے, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا چاہے تحقیق کے ساتھ یہ مضمون واضح ہو جائے, کہ جس نے یہ خبر دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پر ہے. ہوا یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نبی ہیں, تو قرآن نے خود کہا, انہوں نے کہا وجعلنی مبارکا, اللہ نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک برکت والا بنایا ہے, میں نابینا کو چھو دیتا ہوں تو اللہ اس کو آنکھ دے دیتا ہے, میں برس کے مریض والوں کو ہاتھ لگاتا ہوں تو خدا شفا دے دیتا ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے کہ جو آپ ظاہر کریں وہ بھی معجزہ, اور آپ کا وجود مسعود خود معجزہ تھا. یہ قرآن نے ذکر کیا وجعلنی مبارکا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہ جگہ برکت والی ہوتی نہ شخصیت, تو یہ ان کا بہت واضح رد ہے, سورہ مریم کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عظمت کو ذکر فرمایا وجعلنی مبارکا, اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. اس پر بھی میں نے بحث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. برکت کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک اس کا معنی تو دگنا ہو جانا, ایک چیز فوراً دگنا ہو جانا اس معنی میں. لیکن آپ کو جو یہاں فرمایا گیا وجعلنی مبارکا, میں برکت والا ہوں, کیا مطلب؟ تمہارے وجود سے جو عادی کام ہوتا ہے یہ اللہ نے جو بابرکت بنایا تو میرے وجود سے غیر عادی کام ہو جاتے ہیں، امور غیر عادیہ میں مجھے متصرف فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم یقین پیاس بجھانے کے لیے پانی پی لیتے ہو، اس سے تمہیں شفا مل جاتی ہے، جیسے تمہاری شخصیت ہے ویسے تمہارے لیے اسباب ہیں۔ لیکن رب کریم نے جب مجھے مبارک بنایا تو ایسوں کے لیے بھی مجھے باعث سے برکت بنایا کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، میں اگر ہاتھ لگا دوں تو ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو برکت بمانا یہ کہ امور غیر عادی، ایک امور ہوتے ہیں، ایک کام ہوتا ہے عادتن اور ایک ہوتا ہے غیر عادی، لیکن دونوں کسب کے جامع میں ہوتے ہیں۔ اس مشکل لفظ کو یوں آسان کریں گے ہم کہ جس طرح کہ پیاس لگ جاتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیاس لگے میں کہوں آپ مسکرائیں تو آپ نے مسکرایا تو آپ کی پیاس بجھ گئی، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ کو پانی پینا پڑے گا۔ تو پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا یہ عادتن طریقہ ہے، یہ عادی طریقہ ہے ہمارے رواج میں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیاس لگے اور آپ اپنے گلے پر ہاتھ پھیریں اور پیاس بجھ جائے، یہ طریقہ نہیں، یہ عادتن ہمارے وہاں طریقہ رائج ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو نابینا ہو اس کو آنکھ نہیں مل سکتی، آنکھ میں کچھ خلل ہو جائے تو عادتن طریقہ ہے کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ کوئی تشخیص کرتے ہیں۔ لیکن برکت ہونے والے معنی میں یہ وجالنی مبارکہ، اللہ نے مجھے باعث سے برکت بنایا، اس کا معنی یہ ہے کہ جو عادتن تم سے ہوتا ہے اور جو تم سے نہیں ہوتا، تو تمہارے لیے جو غیر عادی ہے، جو تمہارے لیے فوق الاسباب ہے، اللہ نے اس کو میرے لیے تحت الاسباب کر دیا ہے کہ تمہارے لیے نابینا کی بینائی دینا یہ اسباب سے ورا ہے، تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ لیکن وجعلنی مبارکہ، اللہ نے مجھے ایسا برکت والا بنایا کہ میں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتا ہوں تو جو چیز تمہارے لیے امور فوق الاسباب ہے، اللہ نے اس کو میرے تحت الاسباب کر دیا۔ تو یہ مقام وجعلنی مبارکہ، اللہ نے مجھے باعث ہے بولیے برکت والا بنایا۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہو گئی اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی ماں کی گود میں آپ نے اپنی ماں کی پارسائی اور کلمہ آپ نے پڑھ دیا تھا، ذکر آپ نے کر دیا تھا، اپنی رسالت کا اعلان بھی آپ نے کر دیا تھا، تو آپ کے بارے میں تقریباً تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں پر روانہ ہوئے اور ایک شخص کے گھر پہنچے تو کھانا نہیں تھا، آپ نے دعا فرمایا تو کھانا آ گیا۔ تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ جناب آپ اتنے مستجاب الدعوات تھے کہ آپ نے یہ فعل کیا اور ہو گیا۔ اس نے جو علاقے کا سب سے بڑا، بعض علماء نے لکھا کہ جناب اس علاقے کا رئیس تھا، اس کا بیٹا مر گیا تھا اور وہ شخص اس کا دشمن تھا، اس نے کہا میرے سے دشمنی ختم کریں، میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں، میرے پاس ایک شخصیت تشریف لائیے عیسیٰ ابن مریم، اگر وہ دعا کریں گے تو تمہارا بیٹا زندہ ہو جائے، وہ اگر کہہ دیں گے تو تمہارا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ وہ رئیس آیا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بڑے عز و انکساری کے ساتھ عرض کیا کہ حضور آپ یہ کریں، تو آپ نے دعا فرمائی تو بیٹا زندہ ہو گیا۔ تو یہ بات گویا کہ مشہور ہو گئی، تو ایک تو آپ کی شخصیت اتنی واضح طور پر نکھر کے سامنے آئی، پھر تورات کے اندر جو یہودیوں نے گڑبڑ کر رکھی تھی آپ اس کی نفی کرتے تھے اور فرماتے یہ حکم ایسا نہیں ایسا، یہ حکم ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو اس وجہ سے یہودیوں کو خاص بغض ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور انہوں نے چاہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر رکے ہوئے تھے، تو اب دو روایات ہیں، ایک روایات ہے کہ آپ کے حواری میں سے ایک منافق تھا، آپ کے قریبی بندے میں سے ایک منافق تھا اور وہ یہودیوں نے اسے لالچ دی اور یہودیوں نے اس کو کہا کہ ہم تجھے 30 درہم یا 300 درہم دے دیں گے یا جو بھی رقم طے کی ہے کہ آپ جائیں اور جا کر ایک کام یہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں پتہ بتا دیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہاں پر۔ تو اس نے پوری فوج کو لے جا کر ایک دروازے کے آگے کھڑا کیا، ایک مکان کے آگے کھڑا کیا، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ خود اندر داخل ہو گیا۔ تو جب وہ خود اندر داخل ہوا تو قرآن کریم نے اس چیز کو بڑے واضح طور پر ذکر کیا ہے، سورۃ النساء کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ آپ کو قتل کیا گیا نہ آپ کو صلیب دی گئی۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ آپ کو قتل کیا گیا اور نہ آپ کو صلیب دی گئی، بلکہ وہ لوگ آپ کے معاملے میں مشتبہ ہو گئے، شک میں پڑ گئے، گڑبڑ میں کہ کون کیا ہے، کیونکہ جیسی وہ شخص آپ کے قریب پہنچا تو اس کی شکل آپ کے مانند ہو گئی اور آپ کو اسی کھڑکی سے حضرت جبرائیل اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے۔ اب جب یہ باہر خبر دینے کے لیے آیا کہ ان کو تو اٹھا کر لے گئے، تو لوگوں نے تو پکڑ لیا کہ تو کہاں جا رہا ہے، تو کہا میں تو عیسیٰ ابن مریم نہیں، کہا تو ہی تو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ صرف تشبیہ کے لیے اس کا چہرہ جو تھا اس کا چہرہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ کی طرح کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کا کوئی عضو حضرت عیسیٰ کی طرح نہیں تھا۔ تو وہاں پر بھی دو گروہ یہودیوں کے اندر بن گئے کہ اگر یہ عیسیٰ ابن مریم ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں تو ویسے نہیں ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ سے مصافہ کرتے تھے ان کے مبارک ہاتھ کو ہم دیکھتے تھے، بڑے گداز ہاتھ تھے ان کے، بڑے خوبصورت ہاتھ تھے، اور یہ تو عجیب ہاتھ والا ہے، لیکن چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا ہے۔ تو اس کو پکڑ کر انہوں نے صلیب دے دی، اور صلیب دے دی اس کے بعد یہودیوں کا یہ نظریہ بنا کہ ہم نے صلیب دینے کے بعد وہ صلیب کے اوپر مر گئے، اور مرنے کے بعد ہم نے قبر میں اتار دیا۔ لیکن وہ پریشان تھے کہ ہمارے سامنے ہمارا جاسوس تتیانوس جو داخل ہوا تھا وہ کہاں چلا گیا، کیونکہ کمرے میں تو ہم تو باہر کھڑے تھے اور ہمارا جاسوس اندر گیا۔ تو جب اس یہ باہر نکلا، یعنی بقول ان کے کہ عیسیٰ ابن مریم باہر نکلے، تو ہم نے تو ان کو صلیب دے دیا، لیکن ہم نے کمرے کے اندر جا کر دیکھا تو وہ غائب تھا، تو وہ کہاں پر چلا گیا؟ تو یہود کا بنیادی نظریہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ آپ کو صلیب دے دی گئی ہے، لیکن صلیب دینے کے بعد وہ تتیانوس غائب ہے، یہ یہود کا نظریہ ہے۔ دوسرا باطل نظریہ، یہ باطل نظریہ بالکل غلط نظریہ، قرآن اس کا مصدق نہیں ہے۔ تورات اور انجیل کی اس بات کا قرآن، جس بات کی قرآن تصدیق کر دے گا وہ تورات کی آیات تصور کی جائے گی، جس طرح تفصیلی بحث گزری ہے، کیونکہ قرآن مصدق ہے، اس کا تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن کا مضمون اگر تورات اور انجیل کے کسی مضمون کی تائید نہ کریں تو وہ ان کے علماء ارباب من دون اللہ جو ان کے راہب تھے ان کی طرف سے گڑی ہوئی آیتیں ہیں، لیکن قرآن کے مضمون سے جو قرآن اس تورات اور انجیل کی موجودہ بھی آیات چند ایسی ہے جو میں نے ذکر کی آپ کے سامنے، خنزیر سے متعلق، چوری سے متعلق، زنا سے متعلق، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کا مصدق ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً تورات اور انجیل اس حال میں بگڑ بھی گئی ہے، بگڑنے کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کلیتاً اس کے سارے حصے کسی آدمی نے لکھے ہیں، بلکہ آج بھی چند آیات وہ موجود ہے جو من جانب اللہ ہے، جو تفصیل سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ نصرانیوں کا نظریہ اس کے بارے میں یہ ہے اتفاقی، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت، وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے یہودیوں کے ساتھ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ صلیب دے دی گئی اور سولی چڑھا دیا گیا، اور سولی چڑھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور جب سارے یہودی چلے گئے تو اللہ نے دوبارہ ان میں جان دے دی اور وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ تو وہ موت کے قائل ہیں اور صلیب کے پر موت کے قائل ہیں، اور اس کے بعد پھر اس بات کے قائل ہیں کہ جناب ان میں دوبارہ روح ڈالی گئی اور دوبارہ وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اس کو میں نے انجیل سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب یہودیوں نے پکڑ لیا تو یوسف چیختے رہے چیختے رہے کہ اے میرے باپ، اے میرے خدا، مجھے بچا، لیکن حال یہ تھا کہ انہوں نے صلیب دے دی اور اس کو موت آ گئی۔ تو یہ تو انجیل سے بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا جو آج بھی موجود ہے، اور یہ توحید کے عقیدے کو مضبوط کرتی کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ان کے لیے مانا جائے تو موت تو خود تم ان کے لیے متحقق کر رہے ہو، اور موت خود ایک احتجاج ہے، مرنا، ختم ہونا، انقطاع ہے اور حدوث ہے، اور یہ خدا کے لیے لاحق نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ تو عیسائی اس عقیدے میں یہودیوں کے ساتھ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو موت آ گئی ہے لیکن صلیب پر آئی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ روح ڈالی گئی اور وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ تیسرا باطل فرقہ جو ہے وہ روئے زمین کا سب سے غلیظ اور ملعون فرقہ ہے، قادیانی فرقہ۔ ان بدبختوں نے یہ کیا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے، میں آگے پورا بالتفصیل پڑھوں گا، مرزا کی خود کتابوں میں اتنا تضاد ہے کہ جہاں پر اس نے خود اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہا، پھر اپنے آپ کو خدا کہا، اپنے آپ کو نبی کہا، پھر ایک وقت خود اس نے چھٹکارا کہا کہ نہیں، میں عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوں۔ تو لہذا مرزائیوں کے یہ دو گروہ بالخصوص، ایک باقاعدہ قادیانی اور ایک لاہوری گروپ، لاہوری گروپ جب مسلمانوں کے زبردست استدلال کے سامنے رکھ نہ سکے اور مرزا کے فضول خیالات، اس کی بدکاری، اس کی شیطینیت اور اس کی شرارتیں بازی ہوئی، تو انہوں نے جان چھڑائی اور کہا نہیں، ہم نبی نہیں مانتے۔ لاہوری گروپ جو ہے وہ کیا کہتا ہے، ہم نبی نہیں مانتے، وہ کہتا ہے ہم اس کو مجدد مانتے ہیں۔ اس پر میں نے اسلامی نظریہ پیش کیا آپ کے سامنے کہ مرزا کو نبی ماننے والا بھی دار اسلام سے خارج ہے، اور مرزا کو جو مجدد کہے، مسلح کہے، ولی کہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ مرزا کو ولی کہنا تو بہت بڑی بات ہے، اس کو اگر کوئی مسلمان بھی سمجھے گا تو وہ بھی دار اسلام سے باہر ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اردو میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دو گروہوں کی میں وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک تو جو باقاعدہ مستقل نبی مانتا ہے، بروزی نبی، ذلی نبی، ایک وہی کا باقاعدہ قائل ہے، وہ ایک، وہ تو ہے دار اسلام سے باہر۔ لیکن مرزا اپنے بذاتی کفریات میں اس قدر اتنا بڑا مرتد تھا کہ اگر اس کے لیے کوئی شخص ولی ہونا تو بہت بڑی بات ہے، جس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں، اجماعی مسئلہ ہے یہ۔ اگر مرزا کو کوئی صرف ولی ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اس کو اگر کسی نے مسلمان بھی سمجھ لیا تو وہ شخص بھی دار اسلام سے باہر ہوگا۔ تو تیسرا گروہ مرزائیوں کا ہے، اور مرزائیوں نے کیا کیا، اپنی نبوت کے لیے اس نے بڑا، جھوٹی نبوت کے لیے بڑا دور کا چکر لگایا، اور بڑا دور کا چکر لگا کر اس نے یہ کہا کہ کیونکہ احادیث میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آنا ثابت ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آنا ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ضرور تشریف لائیں گے، اور میں بھی احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا وقت کے اعتبار سے، آج یا کل پرسوں جو تین چار دن جو ہمارا درس چلے گا آپ تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ تو اس نے بڑا لمبا چکر لگایا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر جب لٹکا دیا گیا تو وہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہونے کے بعد یہودی یہ سمجھے کہ جناب وہ چلے گئے، یعنی مر گئے، تو سارے یہودی چلے گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر زندہ ہو گئے کیونکہ ہوش میں تھے، اور انہوں نے اپنی میخے سب نکالی اور سر سے وہ کانٹوں کا تاج پھینکا، اور وہاں سے پیدل وہ افغانستان کو ہے نعمان کی طرف آئے۔ اب دیکھیں کیسی پاگلوں جیسی باتیں اور دیوانوں جیسی باتیں کہ جس کے سر میں اگر عقل کی رتی بھی ہو تو وہ ان بات کو قبول کرے گا۔ یہ مرزا کے دیے وقیر ہے جس کے پیچھے مرزا ہی بھاگتے ہیں، اور ہمارے بعض دوست کہتے ہیں جناب ہم مرزا کی مسجد بنائیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کہا یہی تم لوگوں کا حال ہے، یعنی کہاں ختم نبوت کا عقیدہ، کہاں وہ پارسائی، کہاں حضرت عیسیٰ کے لیے شرافت کے نظریے جو قرآن کریم میں ذکر کیے، اور کہاں یہ دقیانوسی باتیں۔ لیکن تحقیق کے لیے، مطالعے کے لیے اور معلومات کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم تقابل کر رہے ہیں ادیان کا یہاں پر۔ تو کہا جناب وہ چلا افغانستان، کوہ نعمان آیا، کوہ نعمان سے پھر وہ پنجاب پہنچا، پنجاب سے پھر حضرت عیسیٰ جو ہے کشمیر پہنچے، اور سری نگر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات، یہ عقیدہ اس نے کیا، اور کہا ان کے مرنے کے بعد میں عیسیٰ بن معود بن کر آ گیا ہوں، کیونکہ نزول کی باتیں ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ مرزائی بظاہر بخاری کو مانتے ہیں، مرزائی بظاہر مسلم کو بھی مانتے ہیں، مرزائی بظاہر یہ سیاست کی تمام کتابوں کے ماننے کے مدعی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ باقاعدہ عیسیٰ مسیح موعود بن کر آ گیا، لیکن خدا کی شان آپ ملاحظہ فرمائیے کہ مرزا مسیح موعود کا دعویٰ کرنا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز واضح کر دی تھی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کا نام یہ ہوگا عیسیٰ، ان کی والدہ کا نام مریم ہوگا، وہ کس علاقے پر آئیں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، وہ جزیہ کے نظام کو ختم کریں گے، سارے روئے زمین پر ایک ہی دین قائم ہوگا، دین اسلام ہوگا، وہ یہودیت کو نیست و نابود کریں گے، عیسائیت کو نیست و نابود کریں گے، اور اس روح زمین پر ایک ہی دین ہوگا اور سب کا ایک ہی کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نہ مرزا کا نام عیسیٰ ہے، ایک بات، نہ اس کی ماں کا نام مریم ہے، دو بات، تیسری بات یہ کہ صلیب کو توڑ دینا، خنزیر کو قتل کر دینا، اور ان تمام خرافات کو ختم کر کے عیسائیت کو سرے سے نیست و نابود کر دینا، یہ حضرت عیسیٰ کا کام ہوگا۔ تو صلیب توڑنا تو دور کی بات ہے، خنزیر کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، عیسائیوں کو مارنا اور ختم کرنا اور ان کو اپنا کلمہ پڑھانا دور کی بات ہے، یہ میاں جی خود ساری عمر عیسائیوں کی حکومت کا دلہ، یعنی عیسیٰ موعود ہونے کا دعویٰ بھی اگر کر رہا ہے تو حضرت عیسیٰ کی خاصیت کیا تھی کہ وہ صلیب توڑیں گے، وہ خیر کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ عیسائیت کے نظام کو درم برم کریں گے، نیست و نابود کریں گے شرکی عقیدے کو، اور ایک دن غالب ہوگا، اس دن اسلام ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، نہ اس کی ماں کا نام عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، حضرت عیسیٰ کا نزول اور ظہور جس جگہ پر ہوگا نہ اس سے اس کو کوئی مطابقت، حضرت عیسیٰ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، عیسائیت کے نظام کو نیست و نابود کر کے اسلام کو پھیلائیں گے، تو یہ تو درکنار، یہ تو ساری علامت نہیں، اور یہ تو خود پوری زندگی، صلیب توڑنا تو دور کی بات ہے، خنزیر کو قتل کرنا دور کی بات ہے، یہ تو پوری زندگی پنجاب کے اندر اور قادیان کے اندر پوری زندگی یہ ایک عام کلکٹر رہے، اور کلکٹر کی نوکری انہوں نے گزاری ہو، عیسائیوں کے بڑے پکے دلال رہے جو ان کی کتابوں کے اندر واضح طور پر موجود ہے، اور ساری دنیا کو دارالاسلام بنانا، ساری دنیا کو دارالاسلام بنانا، اور اس سے جزیہ ختم کرنا، یہ کام حضرت عیسیٰ کریں گے، ساری دنیا کو دارالاسلام بنانا۔ سو تو نہیں رہے آپ، یہ میں دنیا کے لیے تقریر کرتا ہوں، ورنہ آپ لوگوں کا ذوق نہیں ہوتا اس موضوع پر، لیکن باہر سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس موضوع پر گفتگو کریں تو ہم کرتے ہیں، ورنہ آپ تو کہتے ہیں جی یہ پڑھ لیں تو جنت میں چلے جائیں، وہ پڑھیں تو جنت میں چلے جائیں، تو جنت کو اتنا آسان بنا دیا ہے تو پھر میں اس موضوع پر تو نہیں گفتگو کر سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں مرے گا جو ایمان پر وہ جنت میں جائے گا، اور جب تک ان شیطانوں سے واقف نہیں ہوگا اس کے ایمان کے لیے خطرہ لگا رہے گا۔ تو ذرا ہوش سے بالکل تسلی کے ساتھ اس کو گفتگو کریں، اور اپنے چہرے کے تاثرات سے مجھے بتائیں کہ آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کوئی رسمی نہیں کہ بہت بڑا مجمع تھا حضرت شاہ صاحب، میں نے کہا مجمع کو چھوڑو، بولا کیا،
مجمع تو اپنے چکر میں آتا ہے کہ میرا کپڑا نہیں بک رہا تھا اور تو مجمع کو لے کر بیٹھا ہوا کہ نہیں جلسہ بڑا کامیاب ہوا مجمع. تو پیغام کیا دیا تم نے اس میں؟ ملت کے ساتھ وفا کیا کی؟ دنیا کا دھارا کہاں بہ رہا ہے؟ تم نے کہاں بات کی ہے؟ یہی تو پرفتن دور ہے کہ دشمن تمہاری دہلیز پر کھڑا ہے اور بات تم حق کی کرو. گول مول باتیں شب قدر کے فضائل. میں نے کہا یہ شب قدر کے فضائل اس دور میں تقاضا ہے. ہمارے بعض میمن دوست کہتے شاہ جی آج شب قدر کے فضائل نہیں ہوں گے. میں نے کہا شب قدر کے فضائل جب ہوتے ہیں جب عافیت والی بات ہوتی ہے. اس وقت ہم خود حالت جنگ میں ہیں اور ہمارا اصل مال اور داخلی چیز ہی خطرے کے اندر ہے. اس وقت شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت نظریہ اور عقیدے کو تحفظ دینا ہے. شب قدر میں صرف صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور عقیدہ سے بندے کو جنت مل جاتی ہے. سمجھے؟ شب قدر کے لیے قرآن نے صرف یہ کہا, اہانت نہیں کر رہا میں, لیکن بات بتا رہا ہوں کہ شب قدر کے بارے میں قرآن نے صرف یہ کہا کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. دخول جنت کی بات نہیں کی ہے, لیکن عقیدہ جس کا درست ہو گیا اس کے لیے ہر رات شب قدر بن جاتی ہے. تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھونے نظریاتی مسلمان بنے, کیونکہ ڈھیلے ڈھالے اور چمپو قسم کے مسلمان بنے تو نزا کے وقت پھر کوئی کام نہیں آئے گا. کیونکہ دنیا میں اگر اسلام اور دعاؤں کا صرف دنیا میں صرف ترخانے کے لیے کام کرتے رہیں گے تو پھر مرتے وقت ایمان نہیں رکتا. معاذ اللہ, مرتے وقت اسی کا ایمان رکتا ہے کہ جو حق کا ساتھ دے اور برملا باطل کی مذمت کرے. تب وہ نزا کے وقت پر آئے گا تو شیطان کے مکر و کیب کا وہ انکار کرے گا اور رب کی رحمت کا برملا اقرار کرے گا. دور کے اعتبار سے شب قدر کی تقریریں ہوتی ہیں. ہر دفعہ وہ رحمت کے تقاضے نہیں بیان کیے جائے. اس وقت سب سے بڑا رحمت کا تقاضا عقیدہ ہے. وہ رحمت کے تقاضے اس کے لیے جو مومن مرے گا, جو متذبذبین رہے گا, یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں, منافق بنا رہے گا, جس کے نزدیک کوئی تسلی بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا شب قدر ہے؟ اور جس کا عقیدہ درست ہو گیا تو یقیناً اس کی ہر سال شب قدر سے افضل ہو جاتی ہے. تو لہذا میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, نظریاتی طور پر نظریاتی بنے, ایثار اور قربانی کا ذہن لائیں, اور جب تک ایثار اور قربانی کا ذہن نہیں لائیں تو ہم نے تو اسلام کو کچھ اور نہیں پڑھا. ہم نے تو یہی پڑھا ہے, حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ جب جس کو قبول کرتا ہے تو پھر اس کو باقاعدہ چکی میں ڈال کر مانجا جاتا ہے. آپ سمجھے کہ جناب بیڈ روم میں ملٹی فارم کے گدے پر جنت مل جائے گی؟ تو ہم نے ایسی قرآن حدیث نہیں پڑھی بھائی. ہم ایسے سے باز آئے, ہم نے ایسا نہیں پڑھا کہ گدوں پر اور اے سی میں کوئی جنت مل جائے. نہیں, اس کے لیے قربانی ہے, اشار ہے, جدوجہد ہے, دل کا جلانا ہے اور غور و تفکر کرنا ہے اور سچے نظریات کے لیے اپنا تن من دھن مارنا, یہ ہے چیز. ورنہ جتنے امام حسین گھر میں بیٹھے رہتے کہتے یہ دعا کر رہا ہوں میں, بہت بڑا پیر ہوں, جاؤ مریدوں لڑو. تو ڈبے باز مریدوں کو امام حسین نے درس دیا کہ پیری کی راہ عظیمت کی راہ ہوتی ہے, رخصت پر مرید عمل کرتا ہے, پیر نہیں. اس کا منصب عظیمت والا ہوتا ہے. اگر پیر رخصت پر آ گیا تو قوم کا دیوالیہ نکل گیا. پھر یہ مجدد صاحب جو تاریخ کو پڑھتا ہے نا, وہ پڑھیں آپ, پیر مہرلی شاہ صاحب کو پڑھیں, اعلی حضرت کو پڑھیں, حضرت مجدد الفسانی کو پڑھیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیں, امام حریت شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں, حضرت امام مالک کو پڑھیں, حضرت امام بخاری کو پڑھیں, حضرت امام احمد بن حنبل کو پڑھیں, حضرت امام حسین کو پڑھیں, صحابہ کو پڑھیں. ہم نے کبھی کسی عالی منصب والے کو رخصت پر کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. عالی منصب والا ہوتا ہی عظمت کی راہ پر ہے, لیکن تحفہ ہمارے باپ. سمجھایا کیا جاتا ہے, سمجھتے کیا ہے؟ تو جاگو اس چیز کو. بھابھیوں کو دیکھا تم نے, ایک رومال رکھ کر ناظرہ پڑھانے والا مولوی ہوگا تو وہ نکل کر میدان میں آ جاتا, فضلو کی ایک سٹی کے اوپر روڈ بلاک کر دیتا. ہم کہتے نہیں حقوق والی بات, حقوق والی بات. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ وقت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں حضرت, اور آپ حقوق والی بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک تحقیق کی ضرورت ہے, تفتیش کی ضرورت ہے, اشار کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وقت کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا سب سے بڑا لیلۃ القدر کا کام یہ ہے کہ اس پرآشوب دور کے اندر, اس پرفتن دور کے اندر اپنے عقیدے کو تسلق دینے کی باتیں کی جائیں. پڑھیے درود شریف ابھی. اب سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, یہ بنیادی نظریہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر یہ علامات موجود ہیں. ہم اس پر بعد میں بحث کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کس طرح اٹھایا گیا ہے. میں آپ کی آسانی کے لیے سب سے پہلے نزول پر گفتگو کرتا ہوں کہ آپ کو نازل کس طرح کیا جائے گا, اور آپ دوبارہ لوٹ کر کس طرح تشریف لائیں گے. سورۃ النساء کے اندر آپ کے عروج کا اور آپ کے رفع کا ذکر موجود ہے. مرزائی اسی مسئلے کے اوپر کثرت کے ساتھ بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان خراب کرنے کے لیے ضرورت کرتے ہیں. آپ کسی کو نمازی اور روزے دار بنا دیں, اس کو عقیدہ نہ بتائیں, تو اس کو تو کوئی بھی شکار کر کے لے جائے گا. یعنی دانا کھلا کھلا کے مرغی کو بڑا کریں تو چیل تو پہلے پنجے میں پکڑ کے لے جائے گی. اس کو اتنا بھی سکھائیں کہ جب حملہ ہو تو پھر استعمال کس طرح کیا جاتا ہے, حفاظت کس طرح کی جاتی ہے, نظریات کو بنایا کس طرح جاتا ہے. بغیر مرید بنا کر بھی یہ کام ہو سکتے ہیں. ذرا تسلی سے سنیے اس بات کو. قرآن مجید نے سورہ زخرف کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے اور اس تفصیل کو بڑے واضح طور پر ہمارے علماء نے رات دن لگا کر اس نتیجے اور اس عقیدے کی حفاظت کی. اور اس عقیدے کی وضاحت کے لیے حضرت پیر محلی شاہ صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ختم نبوت کے منصب اور ان معاملات کو تحفظ دینے کے لیے بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا. حضور مناظر اعظم عمر اشعری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں, اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس عقیدے اور اس نظریے کو تحفظ دینے کے لیے وہ مضبوط دیواریں باندھی ہیں اور وہ مضبوط فصیلے باندھی ہیں. اگر کوئی اپنا عقیدہ بنانا بچانا چاہتا ہے تو اس مضبوط فصیل والے اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے, اور داخل ہو جائے تو اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. اس لیے کہ جو دیواریں ناقابر نے آگے سے لگا دی ہے تو بد مذہبوں کے اگر چاہے جتنے بڑے بھی گولے ہوں وہ اس پر لگ کر خش و خاشاک کی طرح ختم ہو جاتے ہیں, اس مضبوط عقیدے کی دیوار پر آج بھی نہیں آنے دیتے. تو قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے, اور عروج کے حوالے سے میں اس کر رہا تھا. اٹھانے کے حوالے سے سورہ آل عمران میں, اور اٹھانے کے حوالے سے سورہ نساء کے اندر ہے, اور اترنے کے حوالے سے ایک واضح اشارہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے, اور وہ اشارہ سورہ زخرف کے اندر موجود ہے. قرآن کریم کو ترتیب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر جو چیز ذکر فرمائی وہ یہ ہے, وَلَمَّا دُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ایک پورا واقعہ ہے کافروں کی طرف سے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف لان تان کی. تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کا دفاع کیسے فرمایا, اور جب بیان کیا جاتا ہے مریم کے فرزند عیسیٰ کا حال تو آپ کی قوم اس سے شور و غول مچاتی ہے, خوب چلاتی ہے. حضرت عیسیٰ کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, ان کی شرافت اور مقام کو بیان کیا, تو مشرکین مکہ بڑا شور مچانے لگے اس پر اور بڑا شور و غوغا کرنے لگے. تو وہ شور و غوغا کس مسئلے پر کر رہے تھے, تو قرآن کریم آگے ذکر کرتا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قالوا آلہتنا خیر ام ہوا, کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ قوم چلانے لگی, اور انہوں نے کہا وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا, کہ بتاؤ کہ ہمارے بت جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں یا عیسیٰ. اب دیکھیں پورے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے ادھر. قرآن نے اوپر سے شروع کیا ولما ضرب ابن مریم, کہ جس کو اگر آسان سے سمجھاؤ تو وہ ولما ضرب ابن مریم, واو سری گر گیا یہاں سے, کہ ہم اور مثال پیش کی جاتی ہے ابن مریم کی, اور ابن مریم کون ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ابن کہتے ہیں بیٹے کو, ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ کا جب ذکر کیا اللہ فرماتا محبوب جب آپ عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں, یہ سورۃ الزخرف ہے, ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 43 آیت ہے 43, اور اس کی آیت نمبر یہ 57 58 59 60 اور 61, ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا. فرمایا وہ کیا کہتے ہیں جب عیسیٰ کا آپ ذکر کرتے ہیں, وہ کس معاملے میں شور مچاتے ہیں. وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا, انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ بہتر ہے. اللہ رب العالمین آگے ذکر فرماتا ہے بل ہم قوم خصمون, اور حبیب در حقیقت یہ لوگ ہیں جھگڑیالو, یہ جھگڑا کرنا ان کا پسند ہے اور یہ جھگڑا کرتے ہیں. بلکہ اس کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا, محبوب یہ جو پوچھ رہے ہیں وہ نہیں بیان کرتے اس مثال کو مگر اپنی کج فہمی میں لڑائی کرنے کے لیے. جو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ کون افضل ہے, ہمارے معبود افضل ہے, آپ عیسیٰ کی بات ہمارے سامنے کر رہے ہیں, تو پہلے مصطفیٰ کریم اس بات کو کلیئر کیجئے کہ عیسیٰ افضل ہیں, خیر ہیں, یہ ہمارے بت. تو اللہ فرماتا محبوب ما ضربوہ لک الا جدلا, یہ صرف جھگڑے کے لیے بات کر رہے ہیں, اور یہ جو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا یہ جھگڑے کے لیے پوچھ رہے ہیں, اور یہ جھگڑالو قوم ہے, آپ ان کے منہ نہ لگیں, ہم بتاتے ہیں عیسیٰ کون ہے, ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت پہلے نازل ہوئی تھی, اللہ فرماتا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, اللہ فرماتا بے شک تم نے اللہ کو چھوڑ کر جس جن کی عبادت کی وہ تو جہنم میں جلیں گے، وہ جہنم کی ایندھن ہے اور جہنم کا سارا مال ہے وہ. تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے جن کی عبادت کی، کافر کہنے لگے ہم نے جن کی عبادت کی، اگر وہ بت جہنم میں جلیں گے تو کیا یہود نے عزیر کو ابن اللہ نہیں کہا، ان کی عبادت نہیں کی؟ کیا نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں کہا، ان کی عبادت نہیں کی؟ تو اب تو مزہ آئے گا کہ تم حضرت عیسیٰ کو معزز کہتے ہو اور برگزیدہ کہتے ہو، اور آپ نے یہ کہا کہ جو تمہارے معبود ہیں وہ جہنم میں جلیں گے، تو جو عیسائیوں کا معبود ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو انہوں نے بکواس شروع کر دی کہ پھر تو عیسیٰ بھی جہنم میں، معاذ اللہ حضرت عزیر بھی. یہ انہوں نے آگے سے جھگڑا شروع کیا. جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ پتھر کی مورتیاں جہنم کا ایندھن ہے، اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم جن کو معبود بناتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا جہنم میں جائیں گے. پھر سوال کیا خالی ہم ہی یا جو بھی بنائے؟ سرکار نے فرمایا تم بھی اور جو بھی اللہ کے مقابلے پر جس چیز کو معبود بنائے گا، چاہے وہ لکڑی ہو، پتھر ہو، انسان ہو، جو بھی ہو، وہ جہنم میں جائیں گے. یہ جب بات بیان کی انہوں نے کہا جی ہم ہی یا سب کے لیے؟ تو فرمایا تم بھی اور جو کرے ان سب کے لیے. تو کہا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو خدا بنایا گیا اور حضرت عزیر کو بھی خدا بنایا گیا، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ قالوا آلہتنا خیر ام ہوا، انہوں نے کہا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ بہتر ہے؟ ما ضربہ لک الا جدلا، وہ نہیں بیان کرتے یہ مثال مگر اپنی کچفہمی اور جھگڑے کے لیے. بل ہم قوم خصمون، محبوب اگر ہم بتا بھی دیں تو یہ جھگڑالو ہے، ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، یہ تعصب میں ہے، آپ ان کو چھوڑیے، ہم بتاتے ہیں کہ عیسیٰ کون ہے. فرما ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، اے حبیب نہیں عیسیٰ مگر ایک ہمارے برگزیدہ بندے کہ ہم نے ان پر انعام فرمایا ہے. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اے حبیب عیسیٰ کون؟ فرمایا کہ حبیب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ عیسیٰ ہمارے مقدس بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائی. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان کو نشانی بنائی. اب دیکھیں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا. ٹھیک ہے، اب ترتیب کے ساتھ میں چل رہا ہوں، ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے. اب قرآن آگے کہہ رہا ہے محبوب ان سے کہیے ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اور اگر ہم چاہتے تو ہم بسا دیتے زمین پر تمہارے بدلے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے اور اس کو واضح کرتے، لیکن محبوب یہ پھر بھی اس بات کو قبول نہیں کرتے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وانہ لعلم للساعۃ، اور بے شک حبیب وہ ایک نشانی ہے. کون؟ عیسیٰ. اب اللہ فرما رہا ہے وانہ لعلم للساعۃ، محبوب جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں نا، وہ عیسیٰ ایک نشانی ہے. فلا تمترن بها واتبعون، اور حبیب قیامت کے لیے پس ہرگز شک نہ کرو اس میں کہ وہ میری نشانی ہے، اور اس حکم کی پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم، اور یہی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے. اب اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اشارہ موجود ہے، قرآن کریم نے ذکر کیا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةٍ، کہ عیسیٰ جو ہے وہ قیامت کی اعلیٰ نشانیوں میں سے ہے، اعلیٰ نشانیوں میں سے ہے. فلا تمترن، حبیب آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، سو ان مخاطب کو اس بات کو کہہ دیجئے آپ کہ اس میں شک نہ کرنا. اس میں اب یہ آیت کریمہ واضح طور پر اس چیز کا، تمام مفسرین اس پر اجماع کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو یہ کہا گیا نا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، شروع سے ذکر ابن مریم کا آ رہا ہے، اعتراض ابن مریم پر ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ پر اعتراض ہو رہا ہے، ذکر حضرت عیسیٰ کا ہے، حضرت عیسیٰ پر جو اعتراض ہے خدا اس کا جواب دے رہا ہے، اور جواب دیتے ہوئے اللہ کے کلام نے جہاں یہ کہا کہ عیسیٰ ہمارے بندے اور ان پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اپنی قدرت کا نشان بنایا، وہیں پر آگے فرمایا یہ ہماری نشانی ہے قیامت سے پہلے جو ظہور پذیر ہوگی. تو سورۃ زخرف کی اس آیت کریمہ نے اس مسئلے کو، میں نے عرض کیا کہ اٹھانے کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے نزول کی کر رہے ہیں تاکہ جلدی آپ اس موضوع کو سمجھ سکیں. تو یہاں پر قرآن مجید نے علامہ ابن جریر طبری، تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو انہوں نے لیا اور اس بات کو قبول کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خروج مراد ہے، اور قیامت کی علامات میں سے جو قرآن نے کہا نا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ علامات قیامت کی یہ ہے اور علامات کے کبریٰ میں سے ہے کہ آپ کا نزول ہوگا، آپ آئیں گے. اور ایک جواب تو ان کے لیے دے دیا گیا تھا، دوسری جگہ پر سورہ انبیاء کے اندر دیا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ہم جس سے بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم اسے جہنم سے کوسوں دور رکھتے ہیں، یہ دوسرا جواب سورہ انبیاء میں جو دیا گیا تھا. اور لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، یہ دوسرا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرامت کے لیے ذکر کیا گیا. ایک تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے بندے ہیں، ہماری نشانیاں ہیں اور علامات میں سے ہیں، اور ان کو یہ قدرت و ملک عطا ہوا ہے. اور دوسرا سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ہم نے جس سے بھلائی کا ارادہ کر دیا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک انہا مبعدون، جن سے ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا وہ عیسیٰ ہے. اولئک انہا مبعدون، تم کہتے ہو جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ، ہم نے انہیں جہنم سے دور کیا ہوا ہے. لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ جہنم کی بھنک کو بھی نہیں سنیں گے. تو ایک تو سورہ زخرف کی یہ آیت کفار کا جواب تھا، اور یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یہ دوسرا جواب سورہ انبیاء کے اندر ان کے اس سوال پر قائم ہوا کہ ہمارے بت افضل ہیں یا عیسیٰ، عیسیٰ جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے، معاذ اللہ. تو قرآن نے یہاں سورہ زخرف میں بھی اس کا جواب دیا، اور سورہ انبیاء میں ان الذین سبقت لہم من الحسنی کہہ کر اس کا جواب دیا ہے. اس جواب کو ایک طرف رکھیے اور اس سوال کو ایک طرف رکھیے. قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ. محبوب بے شک ان سے کہیے کہ یہ ایک عظیم نشانی ہے قیامت کے لیے. اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ عظیم نشانی کا جو ذکر قرآن مجید یہاں پر کر رہا ہے کہ یہ عظیم نشانی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو یہ عظیم نشانی کون سی نشانی ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ لوٹ کر آئیں گے. اور سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 159 آخری میں پیش کر دوں، یہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نزول کے حوالے سے. قرآن مجید میں اس سے پہلے ذکر کیا ہے، سورہ نساء کے اندر ذکر ہو رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ بہت واضح آیت ہے. اللہ نے شرط پیش کی ہے، ذرا توجہ سنیے گا، حضرت عیسیٰ اور ان کی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک بات فرمائی ہے، اور فرمایا وہ پورا ہو کر رہے گی، اور اس کو ذکر کرتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے. اے حبیب، یہ اہل کتاب جو آپ کے سامنے بھی اڑ رہے ہیں نا، اور یہ بکواسات کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ایک دور ایسا آئے گا، اور ایک دور ایسا آئے گا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ وہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے. یہ آیت کریمہ اتنی واضح ہے، توجہ ہے آپ کی، یہ سورۃ النساء کی. اب حضرت عیسیٰ کی موت کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کو موت کب آئے گی، اور اللہ نے آپ کی موت اور وفات کو مشروط کیا اس چیز سے کہ سارے کتاب مسلمان ہو جائیں گے، سارے اہل کتاب. تو یہ مرزائیوں کو گرا کر دفن کرنے کے لیے، اور نصرانیوں کو جواب دینے کے لیے، اور پرویزیوں کا منہ بند کرنے کے لیے اتنی واضح آیت ہے قرآن کی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 159، کہ قرآن نے کہا کہ عیسیٰ کو موت آئے گی، عیسیٰ موت سے بری نہیں ہے علیہ السلام، ان کو وفات اور موت آئے گی، لیکن ان کی موت ایک کام کے بعد ہوگی، اور وہ کام کیا ہوگا کہ اہل کتاب سب کے سب ایمان لائیں گے اور اس دین کی طرف آئیں گے. جو دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام کے پرچم تلے آئیں گے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے اس طریقے پر، قبل موت ہی، عیسیٰ کی موت آنے سے پہلے. یہ واضح طور پر سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی نہیں ہوگا اے حبیب اہل کتاب میں سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے. اور یہی بات حدیث پاک کے اندر ہے، یہی بات بخاری کے اندر ہے، یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے. کیا اب اہل کتاب مشرک ہیں یا مومن؟ بتائیے، مشرک ہیں یا مومن؟ مشرک ہیں، عقیدہ تشریح رکھتے ہیں، مشرک ہیں. وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم پر ہیں؟ نہیں. خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، صلیب کو پوچھتے ہیں، شرکی عقیدہ کرتے ہیں. اور قرآن کریم جس کو ایمان کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خالص توحید ہے. قرآن کریم جس تناظر میں ایمان کی بات کر رہا ہے وہ نبی پاک پر کلمہ اور آپ کی رسالت اور خاتمیت کو قبول کرنا ہے. یہ کوئی تورات نہیں پڑھ رہا، میں انجیل نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں. اور قرآن نے کہا کہ اہل کتاب ایمان لائیں گے، اور ایمان کا معنی کیا ہوگا؟ وہی معنی ہوگا جو صحابہ لے کر آئے ہیں، وہی معنی ہوگا جو اولیاء لے کر آئے ہیں، وہی معنی ہوگا جو آپ لے کر آئے. اور قرآن نے آپ کی موت کو مشروط کر دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو مشروط کر دیا ہے. کس ذکر کے ساتھ؟ فرما الا لیؤمنن بھی قبل موتہی، جتنے اہل کتاب ہیں محبوب وہ سارے شرک سے توبہ کریں گے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے، قبل موتہی ان کی وفات سے پہلے، جب روئے زمین پر سب مسلمان ہو جائیں گے پھر آپ کو موت آ جائے گی، پھر آپ کو موت آ جائے گی. تو اب آپ دیکھیں، میں نے سورہ زخرف ایک آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر 61، اور اب سورۃ النساء آیت نمبر 159. میں کہتا ہوں تھوڑا سے بھی اگر دل میں رمق ایمان کی ہو اور تحقیق کی ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کا نزول اور اب تک وہ حیات ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ قرآن کریم کی آیت نے اس کا ذکر کیا ہے. میں نزول کے حوالے سے اس کو تھوڑا آسان کر رہا ہوں. اس میں اب مرزائیوں کے اعتراضات, مرزائی اتنے, کوئی کہے گا کہ مرزائیوں نے ان آیتوں کو نہیں پڑھا. میں نے کہا جی پڑھا. انہوں نے جس انداز میں سوچا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاؤں گا, جو مرزا نے اپنے مضبوط استدلال اور ان کے مناظر جو استدلال پیش کرتے ہیں. اور یہ چوٹی کا مسئلہ ہے. جس طرح بابی آپ سے بحث کرے گا تو حاضر ناظر پہ کرے گا, یہ رفع دین پر کرے گا. مرزائی اگر آپ کے پاس آئے گا تو پہلی بحث حیات مسیح پر کرے گا. اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ حیات مسیح کا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ذرا ہوشیاری سے گفتگو ہونی چاہیے. حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا انتقال کر گئے, یہ الگ مسئلہ ہے. اس کا حضور کی خاتمیت سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو حیات عیسیٰ یا ممات عیسیٰ کا مسئلہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو خواہ مخواہ مرزائی بیچ میں لا کر, کیونکہ بظاہر وہ اپنے معنی کی بات جمع کر سکتے ہیں, اس لیے وہ براہ راست ختم نبوت پر آپ سے بات نہیں کر سکتے. وہ براہ راست مرزا کی نبوت پر آپ سے بات نہیں کر سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے کوئی موضوع ہونا چاہیے. تو جب آپ جب مرزائی کے آگے بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے جی بات کرو, مرزا نبی ہے کہ نہیں. وہ کہیں گے نہیں, ہم اس پر بات نہیں کرتے, ہم اس پر بات کریں گے کہ عیسیٰ زندہ ہے یا موت آ گئی. تو ہم کہیں گے جی حضرت عیسیٰ کو حیات ہے یا موت ہے, یہ کون سا مسئلہ ختم نبوت سے؟ ہم کہہ رہے ہیں تم نے مرزا کو نبی مانا ہے, دلیل پیش کرو اس پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ خلطے مبس کرتے ہیں الجھانے کے لیے کہ سامنے بیٹھ گئے کچھ تو بولنا ہے, سامنے بیٹھ گئے کچھ تو بولنا ہے. اور پھر اگر ان کو آپ کھینچ تان کر جمع بھی کر دیں تو پھر یہ پہلی سیڑھی چڑھاتے ہیں مرزا کو اوپر تک. پہلے اس کو مہدی بناتے ہیں, پہلے زینے پہ اس کو چڑھتے ہیں, یہ مہدی ہے. تو جب آپ سے مہدی بنوائیں گے تو پھر کہیں گے عیسیٰ موعود ہے. پھر عیسیٰ موعود بنا, پھر کہ جی بروزی نبی ہے. تیسرا اسٹیپ کا بروزی, پھر کہا بھی ذلی نبی ہے. پھر ذلی نبی, پھر کہا یہ پھر مستقل نبی ہے. تو یہ سیڑھی, تو اس ٹانگ ہی کو توڑ دیں جہاں سے وہ کھڑا ہو. تو آنے والی بحث جو ہے آگے وہ اس پر بھی ہے. اس پر ایک دھوکہ اور یہ بھی دیا جاتا ہے, جو اگر تحقیق سے اور تنقید سے اگر مرزائیوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی ہیں. پھر یہ تیسری بحث کا موضوع آپ کے لیے موڑتے ہیں. اگر آپ یہ کہو نا, سن رہے ہیں میری بات, اگر آپ یہ کہو نا کہ تم مرزا کو نبی مانتے ہو, کہاں تو چلو ختم نبوت پر بات کرو, ختم نبوت پر بات کرو ہم سے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم اس پر بات کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ یا وفات ہو گئی. تو ہم کہیں گے جی بھائی اس سے ختم نبوت کا تعلق کیا ہے؟ تو کہنے لگے تعلق یوں ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی ہیں, عیسیٰ اور مہدی ایک ہی ہے. تو پھر وہاں پر ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ قرآن و سنت کے وہ دلائل کہ عیسیٰ الگ ہیں مہدی الگ ہیں. ہاں, حضور نے بسا اوقات یوں بھی فرمایا کہ عیسیٰ مہدی ہے, اور عیسیٰ مہدی سے مراد اس کا لغوی معنی ہے, یعنی یہ مراد ہے کہ عیسیٰ جو ہیں ان کے ذریعے اللہ ہدایت کو آگے پھیلائے گا. تو وہ مہدی جو ایک مشخص پوری شخصیت الگ سے ہے, اور وہ اسم پر مسمہ دوسری شخصیت ہے. تو یہ مہدی جو حضرت عیسیٰ کے لیے لغوی معنی میں بولا گیا, جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جناب یہ شخصیت جو ہے بہت بڑی مہدی شخصیت ہے اور ہادی شخصیت ہے, یعنی ان کے ذریعے لوگوں کو فیض ہوا, تو کیا وہ مولوی صاحب مہدی ہو جائیں گے؟ نہیں, باعتبار لغت کے ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ نے ہدایت کو آگے پھیلایا ہے. اس معنی میں گویا کہ بات کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ مہدی ہیں. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کر دوں, یہ مغالطے کے لیے تھوڑا آپ کو دلچسپ ماحول بنانے کے لیے, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ علامہ عینی نے لکھا ہے, مرزا اس کو پیش بھی کرتا ہے, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا اور لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس دیا, تو آپ کے آسمان پر اٹھا جانے کے بعد آپ کا ایک سچا حواری اور مبلغ تھا, وہ نکلا اور اس نے کہا میں فلسطین سے عرب کی طرف آؤں گا اور جگہ جگہ پر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا. جیسے ہی وہ رم اللہ یورشم کی سرزمین سے باہر نکلنے لگا تو اللہ نے حکم فرمایا, علامہ عینی کہتے ہیں, فرشتے کو کہ جاؤ اور اسے روکو, اس لیے کہ اب یہ جس طرف جا رہا ہے وہ میرے محبوب کا علاقہ ہے. اور حضرت عیسیٰ یہیں تک کے لیے تھے, اب اسے آگے نہیں نکلنا ہے. لیکن وہ پکا مجاہد تھا اور حضرت عیسیٰ کا بڑا عاشق تھا, اس نے کہا جی میں تو جاؤں گا. فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا, ان کو روکتا رہا, وہ نہیں رکے, کہا روکتا رہا, کہا نہیں رکے, کہا نہیں میں جاؤں گا, حجاز میں بھی تبلیغ کروں گا, عجم میں بھی تبلیغ کروں گا اور نکلوں گا اس علاقے سے. یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ سرحد پر پہنچ گیا کہ اس طرف سے حضرت عیسیٰ کی رسالت کی زمین ختم ہوتی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ شروع ہوتا ہے, اور یہ بھی حضرت سرکار ہی کے دائرے میں ہے, لیکن حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا, سرکار کی پیدائش نہیں ہوئی. تو جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں اور اس فرشتے کی بات کو مانتے نہیں, تسلیم نہیں کرتے, اور وہ انسانی شکل میں تھا, تو اللہ نے حکم فرمایا کہ جب یہ مانتا نہیں ہے تو اس کی روح قبض کرو. تو حضرت عیسیٰ کی سواری کی جب روح قبض کر لی گئی تو آج بھی ان کی قبر وہاں بنی ہوئی. تو ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے عیسیٰ رسول, رسول عیسیٰ. کیا لکھا ہوا ہے؟ رسول عیسیٰ. مرزائی اپنی کتاب میں لاتا ہے دلیل, دیکھیں اللہ معنی نے بھی لکھا اور تمام نے لکھا ہے کہ آج بھی فلسطین کے کنارے پر وہ قبر موجود ہے جس پر ایک عرصے تک لکھا ہوا تھا رسول عیسیٰ. اور یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے جبکہ اس کا مراد رسول بمانا قاصد اور مبلغ کے تھا. یعنی وہ علامت ہی لکھی گئی کہ یہ جس کی قبر ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبلغ تھا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاصد تھا. تو جس طرح مہدی کے نام سے مغالطہ دیتے ہیں اس طرح رسول کے نام سے مغالطہ دیتے ہیں. تو یہ چند مغالطے میں درمیان میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں تاکہ اس سے مکمل آشنائی حاصل ہو. تو سورۃ النساء نے اس جگہ پر ذکر کیا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, کہ اور کوئی نہیں بچے گا اہل کتاب میں سے میرے حبیب مگر وہ ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ پر قبل موت ہی ان کے وصال سے, ان کے وصال سے. اب یہ قرآن کریم نے جو اس بات کو ذکر کر دیا یعنی آپ کی وفات سے پہلے زمین پر آپ کا نزول, اب اسی کو حدیث کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا. ایک نہیں متعدد روایات موجود ہیں, احادیث موجود ہیں کثرت کے ساتھ, حدیث موجود ہے. اب میں بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے کل یا پرسوں کے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے تو اس میں دوسرا جو مرحلہ ہوگا آپ کے سامنے نزول کے حوالے سے ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. اب قرآن کریم نے تو جگہ جگہ پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, کہ نہ آپ کو قتل کیا گیا نہ آپ کو صلیب دی گئی, اتنا واضح مانا ہے. تو پھر اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے, اس غلط تشریح کا بھی تعقب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بخاری شریف کی پہلے حدیث سنی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ, سرکار نے فرمایا کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, لَيُشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ, سرکار شاہ فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے ضرور اتریں گے تم پر عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم ضرور تم پر اتریں گے اور تمہارے پاس عیسیٰ ابن مریم ضرور آئیں گے, حکمن عدلن فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ ویفید المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون سجدۃ الواحد خیر من الدنیا وما فیہا. حضور نے اس دور کا نقشہ کھینچا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ضرور اتریں گے تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے, حکمن و عدلن حاکم اور عادل کی حیثیت سے تمہارے پاس آئیں گے, پھر وہ صلیب کو توڑیں گے, فیکسر صلیبا وہ صلیب کو توڑ دیں گے, ویقتل الخنزیر اور پھر وہ خنزیر کو مار ڈالیں گے. اور فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے ذکر کرتے ہیں ویدع الجزیہ تھا, یہاں تک کہ جب وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے تو جنگ کا خاتمہ کر دیں گے اور مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی, وَيَفِيدَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ. کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مال اتنا ہوگا کہ جیسے دریا بہتا ہے نا ایسا لوگوں کے پاس مال ہوگا اس دور کے اندر. فرمایا جنگ کو ختم کر دیں گے, مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ اس کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا, اور دینداری کا یہ عالم ہوگا, دینداری کا اور دین سے ذوق کا یہ عالم ہوگا کہ حتی تکون سجدۃ واحد خیر من الدنیا وما فیہا, کہ اپنے پروردگار کے جناب میں ایک سجدہ کرنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا. یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے, یہ رقم البخاری بخاری شریف کی جو روایت ہے یہ اختتام بخاری پر ہے, 3448 اس حدیث پاک کا نمبر ہے, یہ حضرت امام بخاری نقل کی. اسی طرح حضرت امام بخاری نے کتاب المظالم کے اندر ایک روایت لی ہے اور یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے, باقاعدہ اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے, امام بخاری نے باب باندھا. مرزا تو ابھی پیدا ہوا ہے تو یہ تو 1100-1200 سال پرانی کتاب ہے, اگر حضرت عیسیٰ کی وفات کا نظریہ ہوتا وہ نہ آتے تو امام بخاری سے صحیح حدیث نقل کیسے کرتے. اور متواتر روایات جس کو صحابہ نے کثرت سے ذکر کیا, میں آگے اہل بیت کا بھی عقیدہ آپ کو بتاؤں گا, حضرت امام حسن خود اپنے خطبے کے اندر نزول عیسیٰ کی بات کرتے تھے, حضرت امام حسین کیا کرتے تھے, تمام امت نے اس عقیدے کو لیا. تو مرزا نے ایسے عقیدے کا انکار کیا جو اجماعی اور قطعی عقیدہ تھا, اس کے کفر کے لیے یہی کافی تھا کہ اس نے نزول عیسیٰ کا انکار کر دیا, معاذ اللہ. اب دیکھیں حدیث پاک یہ ہے, امام بخاری نے کتاب المظالم میں باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب و کسر صلیب ہے, باب اس بیان میں کہ حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑیں گے, صلیب کو توڑیں گے. اور سرکار نے شاہ فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتی ينزل عیسیٰ ابن مریم, اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی, حضور نے شاہ فرمایا یہ علامات کبریٰ میں سے ہے. فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مریم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم اتریں گے نہیں. یہ دوسری روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اب ایک روایت مزید اسی تشریح کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے. اور اس حدیث کو مسلم شریف نے، اور مسلم میں باقاعدہ ذکر دجال بھی ہے، یعنی پورا ایک بیان ہے ذکر کہ دجال آئے گا. مودودی نے واضح طور پر دجال کا انکار کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اس کی کتاب تفہیم القرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نے کہا کہ یہ کل پرسوں جب دجال کا ذکر چلے گا تو میں اس میں ذکر کروں گا. اس نے سری حدیثوں کا انکار کیا، اور بعض جگہ پر باقاعدہ حدیثیں بنا کر گڑی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی شاہ صاحب تفہیم القرآن پڑھیں. میں نے کہا ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس پر بھی تو آپ غور کریں نا، ہم تو پڑھ رہے ہیں تفہیم القرآن، ہم تو پڑھ کر ہی تو بتا رہے ہیں آپ کو. کوئی آنکھ بند کر کے تو بات نہیں کر رہے، پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت، دنیا کے آخری بر اعظم سے لے کر دنیا کے پہلے بر اعظم تک ساری دنیا سن رہی ہے نا اس وقت. تو ہم پڑھ کر ہی بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں. اس تفسیر کو کس طرح مانا جائے، اس شخصیت کی تعریف کس طرح کیے جائے جو اسلام کے اجماعی نظریات کو توڑ گیا. تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تفاسیر کو پڑھا جائے کہ جو اجماعی نظریہ پیش کرتی ہو، اور عوام کے لیے سب سے بہترین اور آسان اور مختصر تفسیر سد الفاضل بدر المماثل کی خزائن العرفان ہے. بہترین تفسیر، مختصر، مدلل، کنز الایمان کے حاشیے پر، اور اجماعی نظریہ جو اہل سنہ کا ہے اس پر لکھا ہوا. تو آپ روزانہ ایک پارہ تلاوت کریں یا ایک رکوع تلاوت کریں، اس کے بعد کنز الایمان شریف اٹھائیں اور اس کا حاشیہ دیکھیں اور اس پر پڑھ لیں اور اس حاشیے کا مطالعہ کریں، اور بغیر کسی تکلف کے مطالعہ کریں کہ اس پہ جو لکھا ہوا ہے وہ 1400 سال سے جو امت نے لکھا ہے وہی لکھا ہوا ہے. تفسیر خازن کا پورا خلاصہ دیکھیں گے آپ وہاں پر، مدارک کا پورا خلاصہ دیکھیں گے، ابن جریر کا پورا خلاصہ دیکھیں گے، تبری کا پورا خلاصہ دیکھیں گے، اور امام ماجد ماتوریدی جو حضرت امام علم کلام میں امام ہے ان کا جو نظریہ ہے وہ پورا آپ دیکھیں گے. سواد اعظم کا جو نظریہ وہ دیکھیں گے، اولیاء کو جو نظریہ وہ دیکھیں گے. اور یہ کرامت ہے اس حاشیے کی، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم تفصیل سے بھی تفاصیل دیکھتے ہیں کہ جو باتیں کئی صفوں پر امام رازی لکھ جاتے ہیں، علامہ خازن لکھ جاتے ہیں کئی صفوں پر، سد الفاضل پڑھنے والے کے لیے 3-4 لائن میں اس کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں. اتنا مضبوط وہ حاشیہ ہے. لہذا یقیناً اس کا مطالعہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ ایک علمی حاشیہ بھی ہے، اور اگر اس کو تھوڑا نرم کیا اور نرم کر کے عوام کے لیے اور باذوق بنایا تو وہ میرے آقا حضور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰ نے اس کو نور عرفان کے اندر اور تھوڑا سلیس کیا ہے، اور اس کو تھوڑا نرم کیا ہے کہ عامۃ الناس قرآن و سنت، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس تفسیر کو پڑھے. اب آپ دیکھیے ایک روایت میں جو تھوڑا سا وقت رہ گیا آپ کے سامنے تو میں اس میں عرض کرتا ہوں، یہ مسلم شریف میں ذکر دجال، ذکر دجال پورا آخر میں جہاں مسلم شریف ختم ہوتی ہے اس میں پورا ایک پورا باب ہے کتاب الفتن کے اندر جو حضرت امام مسلم نے باندھا ہے. آپ دیکھیے اتنی مستند باتیں جس پر باقاعدہ ابواب باندھ کر اور ترجمۃ الباب عنوان باب باندھ کر باقاعدہ امام بخاری حدیثیں لاتے ہیں، امام مسلم حدیثیں لاتے ہیں، امام نسائی حدیثیں لاتے ہیں، تو وہ عقیدہ کیسا غیر گزرا ہو سکتا ہے؟ کس طرح قوم مانے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، انتقال کر گئے معاذ اللہ، بلکہ یہی عقیدہ ہے کہ آپ حیات ہیں اور آپ کی وصال کا ایک وقت موجود ہے، اور وصال کب آپ فرمائیں گے؟ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، سارے نصرانیوں کے نصرانیت والے مذہب کو ختم کریں گے، سب کو اسلام کے پرچم تلے کریں گے، پوری دنیا کو دارالاسلام بنائیں گے، جزیہ اور جنگوں کو ختم کریں گے، سب کو حضور کا کلمہ پڑھائیں گے، اور پھر جب سارے روئے زمین پر اسلام ہوگا تو پھر آپ وفات پائیں گے اور سرکار اسلام اسلام کے حجر مبارک میں آپ کی قبر بنے گی. مسلم امام احمد میں تو یہاں تک موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ وہ مدینہ آئیں گے. مسلم امام احمد میں روایت موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں مدینہ آئیں گے حضرت عیسیٰ، اور رات کے وقت میری قبر پر آئیں گے، اور میری قبر پر آ کر وہ مجھے کہیں گے السلام علیک یا رسول اللہ. تو مسند امام احمد کی یہ صحیح حدیث ہے، میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ میری قبر پر کھڑے ہو کر کہیں گے السلام علیک یا رسول اللہ تو میں اپنی قبر سے آواز دوں گا وعلیکم السلام یا عیسیٰ ابن مریم. میرے آقا کی حیات کی دلیل ہے، یہ سرکار کی حیات کی بیان دلیل، اور یہ مسلم امام احمد میں. ابن شاکر بھی سند کو ہاتھ نہ لگا سکا، اتنی اتھینٹک، اتنی مضبوط سند ہے مسلم امام احمد کی. تو اس حدیث کو حیات النبی کے مسئلے میں یاد رکھیے گا. کہ سرکار فرماتے ہیں باقاعدہ عیسیٰ میری قبر پر آ کر مجھے سلام کریں گے اور میں ان کا نام لے کر ان کو جواب دوں گا. ایسی روایت تو درجنوں ہیں اپنے غلاموں کو سرکار خطاب فرماتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں امام صاحب دارمی نے باب باندھا تھا اور موجود ہے, وہ خود فرماتے ہیں کہ جب جس وقت واقعہ ہرا ہوا اور یزیدی فوج مدینہ میں داخل ہو گئی اور مسجد نبوی کے اندر یزیدی فوج آ گئی, ذاکر نائک سے ہم کہیں گے اس گناہ میں تو پھر تو بھی شریک ہے جب یزید کو جنت میں لے جائے گا, تو یہ بھی تو گردن میں رہے گا نا کہ مسجد نبوی کی توہین کفار نے کبھی ایسی نہیں کی, نہ کفار بڑھ سکے اس طرف. یزید پلید خبیث کی فوجیں آئیں اس کے حکم سے اور سرکار کا وہ مسلح جس کو حضور فرماتے ہیں کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر کا راستہ, ما بین بیتی و منبری, او فی روایت فی البخاری ما بین بیتی و قبری روضۃ من ریاض الجنہ, سرکار فرماتے ہیں میرے قبر شریف سے لے کر میرے منبر تک کا راستہ, میرے حجرے سے لے کر, ذہنوں میں آ رہا ہے نقشہ, میرے حجرے سے لے کر آئے ہائے میرے منبر تک کا راستہ, فرمائے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ ہمیں بار بار اس باغ میں لے جائے. اور جب بندہ وہاں پہنچتا ہے نا تو آپ نفل پڑھنے کے چکر میں نا یا نفل پڑھو یا نفل پڑھو, اب نفل تو پوری زندگی پڑھتے ہو, تھوڑے فکر کے ساتھ پڑھو. تو اس خاص خطے میں داخل ہو جاؤ جو اصل مسجد نبوی تھی اور حضور کے روضہ مقدس کے قریب پہنچو, اور پہنچو بھی پہلی دوسری صف کے اندر, اور خاموشی سے محسوس کرو کہ یہ وہی فضا ہے جہاں میرے آقا آتے جاتے تھے. اس وقت یہ محسوس کرو یہ وہی جگہ ہے جہاں فاروق اعظم حضور سے گفتگو کرتے تھے, یہ وہی جگہ ہے کہ آپ نے استوانہ شریر نہیں دیکھا, ہائے ہائے پہلا استوانہ جو لگ رہا ہے, جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شریر مبارک لگتا تھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایام مرض میں اس شریر پر بیٹھ کر صحابہ سے گفتگو فرماتے تھے. تو وہ استوانہ شریر جب آپ قبلے کی طرف منہ کریں گے تو بائیں ہاتھ پر وہ آتا ہے. تو یہ وہ پہلی دوسری صف, یہ خاص وہ صفیں ہیں جس میں آنکھ بند کر کے اس ماحول میں ڈھلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وہ ماحول ہے, یہ وہ فضا ہے, یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال نمازیں پڑھائی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے تک یہاں نمازیں پڑھائی, سیدنا صدیق اکبر نے نمازیں پڑھی پڑھائی, مولائے کائنات نے نمازیں پڑھی پڑھائی. یہ وہ جگہ ہے جہاں حسنین کھیلتے تھے, یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسن کھیلتے تھے, یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام ترتیب سے بیٹھ کر حضور کے چہرے انور کو دیکھتے تھے. تو یہ وہ مقدس جگہ جو سرکار کے حجرے کے ساتھ ہے. اور نفلیں پڑھنا کوئی بری بات نہیں, پڑھنا چاہیے, ہم تو اس پر دلائل مہیا کرتے ہیں اور ہم تو اس کے ساتھ ہیں, ہم خود پڑھتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ نفلوں کے چکر میں اور نفلوں کی فکر کے اندر اس خاص فکر کو بھی یاد رکھیں آپ کہ آپ پہنچے کون سی جگہ پر ہیں, آپ پہنچے کون سی جگہ پر ہے. اس لیے کہ جسم جہاں نفل پڑھنے کے لیے بیتاب ہے تو روح سے آشنا نہیں ہے, روح آشنا جب ہوگی جب آپ فکر کریں گے آپ پہنچے کہاں پر ہیں. تو یہ سجدے میں گداز اور پیشانی کی سختی میں لذت, بلکہ یوں سمجھیے کہ دل اٹھ کر پیشانی میں آئے گا جب آپ سجدہ کریں گے اور کہیں گے میرا سر سجدہ نہیں کر رہا میرا دل سجدہ کر رہا ہے, کہ جب وہ فکر سامنے موجود ہوگی کہ بندہ پہنچا کہاں پر ہے. تو حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری و فی روایت فی قبری, میرے منبر سے لے کر میرے قبر تک کا راستہ, میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک کا راستہ, یہ روضۃ من ریاض الجنہ, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں کی فوجیں ریاض الجنہ میں آ گئی معاذ اللہ, سرکار کے منبر کے پاس ان کے گھوڑے ہنہنا رہے تھے, بندہ سوچتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی ممبر کے ساتھ حضور کے ممبر کے ساتھ گھوڑے, اور گھوڑے لید کر رہے تھے روایت میں آتا ہے سرکار کے مسلے کے پاس معاذ اللہ, سرکار کے حجرے کے پاس لید کر رہے تھے, گندگی پھیلا رہے تھے, اور یہ یزید نے آزادی دی ہوئی تھی. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں بھاگا اور حضور کے حجرے کے اندر داخل ہو گیا, حضور کے حجرے میں داخل ہو گیا, کیونکہ یہ شیخ الحدیث ہے, یہ امام تھے مسجد کے اور سب سے بڑے مسجد نبوی کے سب سے بڑے شیخ تھے, تابعین میں سے ہیں. آپ ان کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیے کہ یہ مسجد نبوی شریف کے سب سے عظیم شیخ تھے, یہاں تک کہ کوئی بادشاہ ان کو طلب نہیں کر سکتا تھا, بادشاہ کو روایت بھی سننی پڑتی تھی تو ان کے قدموں میں آنا پڑتا تھا, یعنی درباری ملا نہیں تھے, لفافوں کو نہیں بکتے تھے, سمجھا, اور پیسوں اور لوگوں کو دیکھ کر اپنا عقیدہ نہیں تبدیل کرتے تھے. ان کے نظریہ آپ کتاب میں تابعین کے اسماء الرجال کی کتابوں میں پڑھے, بندہ حیران ہو جاتا ہے. وقت کے خلیفہ نے بلایا اور وزیر آیا ساتھ میں تھیلی لے کر مال کی. آپ مسجد نبوی شریف حدیث کا درس دے رہے تھے, دروازے پر اس نے کھڑے ہو کر ایسی اعلان کر دیا, حضور آپ کو بلا رہے ہیں. فرمایا میں حدیث شریف پڑھا رہا ہوں, تو کہہ رہا بلا رہے ہیں, کون بلا رہا ہے؟ کہ خلیفہ بلا رہے ہیں. کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ یہ انہوں نے تحفہ بھیجا ہے. کہ تحفہ ان کے ہاتھ میں رکھ اور ان سے کہے کہ ابن مسیب دین نہیں بیچتا, اگر رسول اللہ کی حدیث سننی ہے. اس نے کہا جی خلیفہ کا دل نہیں بہل رہا, خلیفہ کہہ رہا ہے کہ امام صاحب کو بلا کر لائیں, وہ میرے پاس بیٹھے اور مجھے حدیثیں سنائے. انہوں نے فرمایا کہ خلیفہ کا دل اگر نہیں بہل رہا یا اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ حدیثیں سنے, تو ابن مسیب جا کر وہاں حدیثیں نہیں سنائے گا, اسے چاہیے کہ یہاں پر آئے اور رسول اللہ کے قرب میں بیٹھ کر میرے مسلے پر حدیثیں سنے. تو یہ حضرت سید مسیب رضی اللہ تعالیٰ کا مقام تھا. فرماتے ہیں کہ یہ دوڑ کر جب وہ ساری فوج اندر داخل ہو گئی تو کہتے ہیں میں بھاگ کر سرکار کے حجرے کے اندر چلا گیا. امام دارمی نے اس روایت کو لکھا ہے, فرماتے ہیں جب مجھے نماز کا وقت ہوتا تو بڑی بے چینی ہوتی کہ نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا. کہتے ہیں براہ راست حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی. یہ ان کا خود مشاہدہ, تابعی ہیں, ان کا خود مشاہدہ. کہتے ہیں ہمیں نہیں آتی. میں نے کہا تمہارا فیوز اڑ گیا ہے, تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, تمہیں کہاں سے آوازیں آئیں گی. اور جن کا عقیدہ درست تھا وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک میں اندر تھا. بولیے سبحان اللہ. سعید بن مسیب کہتے ہیں میں 3 دن تک حجرہ رسول میں تھا, اذان کی بھی آواز آتی تھی, اقامت پڑھی جا رہی ہے اس کی بھی آواز آتی تھی. جب موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو اللہ کے حبیب قبر میں نماز کیسے ادا فرماتی ہوں؟ تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے باقاعدہ آواز سنی ہے. کیا سنی ہے؟ آواز سنی ہے. تو یہ مسلم امام احمد کی روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر میرے حجرے کے سامنے کہیں گے السلام علیکا یا رسول اللہ, تو یہ نہیں ہوگا کہ انک لا تسمع الموتا, کہ مردے تو سنتے نہیں ہیں معاذ اللہ, یہ آیتیں حضور کے لیے پیش کی جائیں گی معاذ اللہ, استغفر اللہ, یہ سماع موتا پر حضور کے لیے پڑھی جائیں گی. سرکار فرماتے میں قبر سے جواب دوں گا وعلیکم السلام یا عیسیٰ ابن مریم, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ تجھ پر میرا بھی سلام ہو. اب سنیے میں آخری ایک حدیث پیش کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یہ چند روایت اس لیے کہ اپنے عقیدے کو پختہ رکھیں اور جزم اور عقیدے کے ساتھ. آپ کہیں گے جی ہمیں پتا ہے, میں نے کہا جی دلیلوں سے پتا ہونا پھر اور مزہ رکھتا ہے. اللہ آپ کے عقیدوں کو سلامت رکھے. اور یہ درمیان میں جو میں گفتگو کرتا ہوں نا, آپ میرے بھائی ہیں, ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, منصبی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. کوئی غصے و جلال میں بات نہیں کرتے احساس دلانے کے لیے, کہ اس میں سے اگر ایک بندہ بھی غافل ہو تو وہ اپنے آپ کو توجہ کرے کہ وہ پہنچا کہاں پر ہے, سن کیا رہا ہے. اس لیے کہ نااہل کے سامنے قدر کی باتیں نہیں کی جاتی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب حدیث پاک سنیے. میں آپ کے سامنے مسلم میں پورا باب موجود ہے, باب و ذکر الدجال, اور ابو داؤد کے اندر کتاب الملاحم کے اندر یہ ذکر موجود ہے فتنوں کے بیان کے اندر, اور جامع ترمذی کے اندر ابواب الفتن کے اندر یہ روایت موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان نواس بن سمعان, یہ بہت لمبی روایت مسلم شریف کے اندر ہے, بہت لمبی, یعنی یوں سمجھ لیجیے اس کی کوئی 35 یا 40 سطروں پر یہ حدیث ہے, بہت طویل حدیث ہے. میں اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں اصل ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ النواس بن سمعان یہ راوی ہیں اور اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ فبینما ہوا کذالک اذا بعث اللہ مسیح ابن مریم, فرمایا کہ جب دجال کا قصہ ذکر کیا کہ اسی اثنا میں جب دجال آ چکا ہوگا تو اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا. فینزل عند المنارۃ البیضاء الشرقیہ دمشق, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, دمشق بین محروزتین واضین کفیہ علی اجنحۃ ملعین اذا تعطع رأسہ قطرہ واذا رفع تحدر منہ. یہ روایت پوری چل رہی ہے. فرمایا کہ اسی اثنا میں عیسیٰ ابن مریم آ جائیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے, اور وہ دمشق کے مشرقی حصے, حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ فینزلو عند المنارۃ البیضاء الشرقیہ دمشق, فرمایا کہ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید منارے کے پاس. ایک ایک چیز حضور فرما رہے ہیں. یہ تو کبھی قائدیان اور گردواسپور سے باہر نہیں نکلا. مرزا پیدا گردواسپور میں ہوا تو وہیں گیا. اور کسی عاشق نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو روئے زمین پر عدل کو قائم کریں گے اور ایک ہی دین کو آپ نافذ کریں گے, ایک ہی اسلام کو آپ نافذ کریں گے, صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, جزیہ کو ختم کریں گے اور پوری دنیا کے اندر ایک ہی حکومت بنائیں گے. تو کہا مرزے یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہوگی, تیری تو کیا اوقات ہے کہ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کے صدقے قادیان کو پاکستان میں شریک ہونے نہیں دیا. آج بھی الحمدللہ پاکستان بنا، قادیان کا خطہ پلید خطہ وہاں ہندوستان میں رہ گیا۔ تو حضرت عیسیٰ تو یہ کریں گے کہ صاف سب کو ایک کریں گے اور ساری دنیا پر ایک حکومت لائیں گے۔ تو مرزا جہاں پیدا ہوا قادیان، گردواس پور، یہ جو مشرقی پنجاب ہے ہندوستان کا، جو پنجاب ہے ہمارے لاہور کو اس طرف جو لگتا ہے، اس میں گردواس پور لدھیانہ کے قریب ہے، گردواس پور کے اندر قادیان کے اندر، تو یہاں پر ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب توڑیں گے اور ساری روئے زمین پر ایک حکومت قائم کریں گے، سرحدوں کو ختم کریں گے، ایک حکومت قائم کریں گے۔ فرمائیے تو حضرت عیسیٰ کے اختیارات ہوں گے، اور تیری تو یہ اوقات تھی کہ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور آپ کو خاتم النبیین ماننے والوں کو جب یہ مبارک ملک مصر مدینہ پاکستان عطا فرمایا، تو اس پلیز زمین کو بھی پاکستان میں شامل ہونے نہ دیا۔ وہ پلیز زمین بھی جو ہے وہ وہاں سے باہر رہی۔ تو چلے جائے کہ پوری دنیا کو ایک، آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے صفات کیا ہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی صفات کیا ہے، اور مینڈکی کہنے لگی میں عور ہوں، اس کی اوقات، اور دیکھیے کہ اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، کہاں پیدا ہوا، اور خود کہتا ہے، یہ خود اپنی کتاب میں لکھا ہے اس نے، میرے پاس کتابیں موجود، روحانی خزائن، کہتا ہے جب یہ پیدا ہوئے تو کہتا ہے میں پیدا ہوا تو ہم حمل میں دو تھے، میری بہن مریم تھی اور میں کیا تھا پتا نہیں، کہتے میں تھا لیکن میری جنس متعارف نہیں ہو رہی تھی کہ ہی تھے کہ شی تھے، یہ خود لکھا کہ ایک عرصے تک جب میں پیدا ہو گیا تو لوگ، میری ماں خود پریشان تھی، یہ تو مریم ہے یہ کون ہے، خود لکھا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ، مرزائی آئے نا سامنے ہم کتاب دکھا دیں تمہارے منہ پر۔ تو آپ دیکھیے کہاں حضرت عیسیٰ کی شرافت اور ان کا مقام، جب وہ اپنی والدہ کی شکم اقدس میں آ گئے تو محراب کے اندر پھل آنا شروع ہو گئے، اور اپنی والدہ کی گود کے اندر آ گئے تو کلمہ پڑھ کے سنا دیا، جس علاقے میں پیدا ہوئے خدا نے گرمی اس علاقے سے اٹھا لی، بارشیں سبزہ سبزہ اس علاقے میں کر دیا۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی کرامت اور شان تھی کہ جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے اس علاقے کے بارے نیارے ہو گئے، اور کہاں مرزا شکل سے کانا، خود اس نے لکھا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے ایک دفعہ حضرت صاحب فوٹو کھینچوا رہے تھے تو کہنے لگے یہ ایک طرف سے کچھ روشنی کم آ رہی، انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ کی آنکھ میں بہن، آج بھی نیٹ کے اوپر مرزا کی تصویر موجود ہے۔ تو میں ایک دعوت ایمان و دعوت فکر دیتا ہوں ظالموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ کی طرف توجہ کرو، اجماع امت کی طرف توجہ کرو، یہ سخت کلمے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا، ختم نبوت کا انکار کیا، اس کے لیے شائستہ جملے ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ شائستگی کے لائق اس نے اپنے آپ کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو خود گندے مقام پر پہنچا دیا ہے تو گندے کو پھر گندے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، پاکیزہ لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا۔ تو غور و فکر کرو اور سواد اعظم کی طرف آؤ، پیسے اور عورتوں کے لیے تم نے دین بدل دیا، پیسے اور عورتوں کے لیے اپنے دین کو تبدیل کر دیا۔ میرے آقا دیکھیں کتنے واضح طور پر، اور اس لیے حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ دو ہے، مال اور عورت، مال اور۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ سعید اللہ تمہیں، اے ابو سعید اللہ تمہیں روئے زمین کی بادشاہی دے گا، تو کہا حضور ہمیں اس وقت کیا کرنا ہوگا، سرکار نے فرمایا تمہیں عورتوں سے بچنا ہوگا، تمہیں بولیے عورتوں سے بچنا ہوگا۔ تو دو فتنے، اب ظاہر سی بات ہے عورت جہاں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ان اعزاز اور ان اکرام کا کوئی انکار نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے انہیں یہ حیثیت دی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اشتہا کے اندر بندہ اتنا نہ بہ جائے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور دین کے حسن کی پرواہ نہ کرے اور ایک فاحشہ کے چکر کے اندر اپنا ایمان اور عقیدہ بھیج دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب انشاءاللہ جہاں ہم جوناگڑھ لان میں جائیں گے تو وہاں پر میں روایت ہی بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ جس پہ تیاری کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے سرکار نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور دمشق کے واضح ایک ایک چیز حضور نے ذکر کی ہے، حضور نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت ہوں گے، اور یہاں فوٹو دیکھو تو یہ کہاں ہے، یعنی دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے، یہ گردواس پور کے پتہ نہیں کون سے بھینس کے طبیلے میں یا بھینس کے باڑے کے اندر پیدا ہوا، خود لکھا ہے انہوں نے بھینس کے باڑے کے اندر پیدا ہوئے، یعنی جگہ ایسی تھی۔ تو باپ دیکھیں ایک ایک علامات حضور نے ذکر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سکا فرماتے ہیں کہ بیدائے مشرق یعنی سفید مینارے کے قریب آئیں گے، زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور آج کل ایک بیماری یہ بھی ہے وہ مجھے ایک فون آیا پنجاب سے، شاہ صاحب بس آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ، اس عمرے میں تو ضرور ملیں گے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی، ہم جا رہے ہیں تیاری کے لیے. میں نے کہا خدا کے بندے تیرے کو کوئی ٹیلی فون آیا تھا اور تیرے کو کوئی ایس ایم ایس آ گیا؟ ایک تو امام مہدی کو ڈھونڈنے کے لیے ہماری قوم ایسی پریشان ہے، اور رسول اللہ مل گئے ان کی تعلیمات پر عمل کرو. امام مہدی آئیں گے تو نہ کوئی بینر لگانا پڑے گا نہ اشتہار، سب خود کہیں گے سورج نکل گیا ہے. تو دلیل آفتاب جو ہوتی ہے نا، وہ خود دلیل آفتاب کا خود آنا جو ہوتا ہے، آفتاب کا خود نکلنا، سورج کا خود نکلنا جو ہے اس کی دلیل ہوتی ہے. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے تو ان کے لیے کوئی ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی بینر لگیں گے تو یہاں سے کوئی طیارہ جائے گا وہاں اعلان کرے گا. فرمایا امام مہدی آئیں گے تو جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ خود ان کے تعارف کی طرف بڑھیں گے. اور سب سے بڑی بات امام مہدی کی ہے کہ روئے زمین کے سارے علماء اور سارے چوٹی کے مشائخ ان کے دس بوسی کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو یہ کبھی کہتے جی گور شاہی آ گیا، کوئی کبھی کہتا جی فلانا آ گیا، کبھی فلانا آ گیا. تو ان کے ساتھ جو لوگ لگتے ہیں جناب، وہ تو کوئی سٹا کا کام کر رہا ہے، کوئی شراب کا کام کر رہا ہے. تو یہ امام مہدی کی یہ شان نہیں ہوگی، امام مہدی اپنے دوستوں سے خود پہچانے جائیں گے، ان کے حلقے سے ایسے خوبصورت لوگ ہوں گے. حدیث پاک میں آیا کہ جو ان کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہوں گے اور ان کے قریب ہوں گے ان کے چہرے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے. یہ علامات ہوں گی، اور یہ کبری علامات میں سے ہے، یہ علامات کبری میں سے، جب یہ ظاہر ہوگی تو بس قیامت آ رہی ہوگی. اور یہ ساری کیفیات، اب آپ سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ انہوں نے دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا وادین کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اور دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے آئیں گے. دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ نیچے آئیں گے. وَإِذَا رَفَعُوا تَحَدَّرَ مِنْهُمْ جُمْعَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ سر جھکائیں گے تو یوں محسوس ہوگا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ یوں محسوس ہوگا کہ ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہیں پانی کے. سرکار فرماتے ہیں ان کا چہرہ یوں، ان کے بال یوں لگیں گے جیسے بھیگے ہوئے ہیں. اور حضرت عبداللہ مسعود نے خود پوچھا ایک دفعہ، اور یہ روایت میں موجود ہے کہ سرکار طواف کر رہے تھے، ہاتھ نکالا سلام کیا، حضرت عبداللہ مسعود پیچھے تھے، یہ حجت الوداع میں، کہا حضور یہ کس سے مسافہ کیا؟ کہ میرے بھائی عیسیٰ تھے، ان سے میں نے مسافہ کیا. تو کہا حضور وہ دکھتے کیسے ہیں؟ فرما سرخی مائل چہرہ ہے اور بڑے گنگرالو بال ہیں ان کے. تو یہ مبارک چہرہ، فرمایا اذا تعطع راس قطرہ، فرمایا ان کے بال جو ہوں گے اتنے، یعنی یوں لگے گا کہ جس طرح کے پانی ابھی ٹپک پڑے گا، یعنی اتنی چمک اس کے اندر ہوگی اور اتنی تازگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں کے اندر ہوگی. ایک ایک چیز میرے آقا نے ذکر فرمائی. فرمایا وَإِذَا رَفَعَ تَحَدَّرَ مِنْهُ، اور جب وہ سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے ڈلکتے ہوئے نظر آئیں گے. وَإِذَا رَفَعَ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمْعَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ. پھر ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ ان کی حد نظر تک جائے گی اور وہ مرتا چلا جائے گا اور زندہ نہ بچے گا. پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيُطْلِبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور لد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوں گے اور وہیں پر اسے قتل کر دیں گے. یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے. اور ایک روایت سنیے جو جہاد کے حوالے سے سرکار نے ذکر کی ہے، یہ نسائی کتاب الجہاد کے اندر ہے، ساستہ کی آخری کتاب ہے نسائی شریف، اس میں کتاب الجہاد میں ہے، اور عنوان اس کا غزوہ ہند ہے. عنوان اس کا جو حضرت امام نسائی نے اس کو جس عنوان کے تحت کتاب الجہاد میں جس باب کے تحت اس کو لیا ہے، وہ باب ہے غزوہ ہند. غزوہ ہند پر انشاءاللہ پھر کبھی ہم گفتگو کریں گے کہ غزوہ ہند سے مراد کیا ہے، اس موجودہ ہندوستان کے ساتھ لڑنا یا اس سے مراد کیا ہے، اور ہند کا کیا تقابل ہے. اس پر جو تحقیقات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس پر بھی ایک پورے نیٹ پر اگر دیکھا جائے تو پورا ایک بازار گرم ہے غزوہ ہند پر. بعض لوگ تو اپنی پوری تحریک اس پر چلا رہے ہیں کہ بس غزوہ ہند کی تیاری ہو رہی ہے، تو کہنا ابھی تک کپڑے نہیں بنے ان کے، ابھی تھوڑا چندہ کم ہوا ہے، تو وہ 50 سال ہو گئے غزوہ ہند کی بھی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ خامخواہ ایشو بنا کر کسی کو چندہ جمع کرنا، اس قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنی جگہ پر زندگی رہی تو غزوہ ہند پر ہمارے علماء نے جو لکھا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو سن نسائی کے اندر کتاب الجہاد غزوہ ہند کے بیان میں ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے خادم ہے، غلام ہے حضرت صوبان، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی، فرمایا میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے اخذہما اللہ من النار, اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو جہنم سے دور کر دیا ہے. اور اس کے ہر سپاہی اس لشکر میں اس جہاد میں شریک ہونے والے ہر شخص پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ اٹھا لیا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہے؟ فرما اصابت تغزو الہندہ, فرما جو ہند کی طرف غزوے کے لیے جائے گا وہ سارا لشکر مغفور ہے. جو ہند کی طرف ہندوستان کی طرف بڑھے گا, اب یہ ہندوستان موجودہ نام انہوں نے جو رکھ دیا ہندوستان اس معنی میں, یہ ہند کا خطہ اس معنی میں, صحابہ اکرام میں جہاں تک اس کی درازی تھی جہاں تک اس کی وسعت تھی جغرافی اعتبار سے, خیر یہ قابل تحقیق ایک بات ہے. حدیث پاک میں آیا سرکار نے فرمایا کہ دو لشکر ایسے ہیں جن کے ہر سپاہی کے اوپر سے دوزخ کی آگ اللہ رب العالمین ہٹا دے گا. فرمایا ایک وہ ہے کہ اصابتن, ایک وہ لشکر ہے تغزول ہندا جو ہند کی طرف غزوہ کرے گا, وہ اصابتن تکون ما عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, اور دوسرا لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ شریک ہو جائے گا. جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ بولیے شریک ہو جائے گا, لگ جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گا. آخر میں ایک بات پیش کر کے میں اس موضوع کو ختم کرتا ہوں کہ مسلم شریف کے اندر یہ بھی ہے کہ دجال جب آئے گا, بعض لوگوں نے یہ روایتیں پھیلانے کی کوشش کی کہ دجال جب آئے گا تو ان کے سروں, ان کے ماننے والوں کے سروں کے اوپر بعض لوگوں نے روایت کیا جی سفید چادریں ہوں گی, مسلم شریف کے اندر ہے. پھر انہوں نے کہا جی آپ کے وہاں جو سفید پگڑیاں باندھی جاتی ہیں نا تو یہ دجالوں کا گروہ ہے معاذ اللہ. اب یہ خام خا کی ایک خلط مبس نیٹ کے اوپر بھی ایک چلائی ہوئی ہے, جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خارجیوں کو ایک ایک علامت بتا دی تھی, خارجیوں کی ایک ایک علامت, وہ تو 100% ان پر فٹ آتی ہے. لیکن اب جو ہے یہ خام خا خلط مبس کرتے ہیں, تو پہلی بات یہ کہ وہاں پر اماموں کا لفظ نہیں ہے, چادروں کا ہے. اگر سبز چادریں پہننا دجالیوں کی علامت ہے تو میں نے چند دن پہلے ابن تیمیہ کی کتاب کا حوالہ آپ کو دیا تھا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ کثرت سے ہری چادر ہی اپنے کاندھے پر رکھتے تھے. اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی ہری چادر ہی اکثر دوپٹے کے طور پر استعمال فرماتے ہیں. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں جلوگر ہوں گے تو سبز لباس ان کا ہوگا, ہرا جبہ انہوں نے پہنا ہوا ہوگا. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ بدر کے اندر جب فرشتوں کی پوری جماعت آئی تھی اور غزوے کے لیے تو ان سب کے کاندھوں پر ہری چادر اور سر کے اوپر ہری پگڑیاں تھیں. یہ تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اگر اس کو مماثلت کی دلیل بنائی جائے تو پھر یہ ساری روایت, سیدہ کا عمل, سرکار کا خود اس چادر کو پسند کرنا, اور دوسری بات یہ کہ وہ سبز چادر بھی نہیں تھی بلکہ حدیث پاک کے اندر جو لفظ موجود ہے اس کی شرح کے اندر حضرت ملا علی قاری نے لکھا کہ اس میں کالے اور سبز داغ نمایاں ہوں گے, کالے اور سبز داغ نمایاں. ان کا ایک چیمپئن نظر علی خان کا بہت بڑا مناظر ہے کراچی کے اندر, اس نے ڈنگے ماری ہے نیٹ کے اوپر, ہم نے الحمدللہ جواب دیا, ہمارے بچوں نے وہ لگایا بھی ہے. تو ضرب علی خان نے یہ بات کیا, ہم نے کہا ضرب علی خان ہری چادر ہری پگڑی چھوڑو, یہ کوا جو حلال ہوا اس کا کیا کرو گے آپ, یہ جو کوا حلال ہوا اس کا کیا کرو گے, یہ جو تم لوگوں نے مرزائیوں کے لیے جو پھاٹک کھولا ہے قاسم نانوتوی نے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا عوام کا خیال ہے, اس کا جواب دیں آپ. آپ ہری چادر ہری پگڑیوں کی طرف کہاں جا رہے ہیں, پہلے اس سے تو بات کریں آپ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کے بارے میں تمہیں جانوروں سے تشبیہ دی ہے, پہلے اس کا جواب دیں آپ. آپ نے کہا کہ ایک صالح شخص نے, اور ان کے وہاں صالح شخص کون ہوتا ہے؟ ہمارے وہاں صالح شخص ہوتا ہے جو عاشق رسول ہو. مسلمانوں کے نزدیک صالح کون ہوتا ہے؟ جو عاشق رسول ہو, نیک ہو, نمازی ہو, داڑھی والا ہو, امامے والا ہو, تقوی والا ہو. ان حضرات کے نزدیک صالح کون ہوتا ہے؟ برہان قاتم میں امبٹھوی لکھتے ہیں, ایک صالح شخص خواب میں رسول اللہ کی زیارت سے مشرف ہوا اور حضور کو اردو میں بات کرتا ہوا دیکھا اور کہا حضور آپ تو عربی ہیں, آپ کو اردو کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت سرکار نے فرمایا جب سے ہمارا معاملہ مدرسہ دیوبند سے ہوا ہمیں اردو آ گئی. میں نے کہا یہ صالح نہیں ہے تو بہت بڑا خبیث ہے جو معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی بکواس کر رہا ہے. اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں اس سے مدرسہ دارالعلوم کا پتہ چلا. تو میں نے کہا اس سے آپ کی شان بازی ہو گئی کہ تم حضور کو اپنے مدرسے کا تلمیذ بنا رہے ہو. تو ضرب علی خان صاحب پہلے آپ دیکھیے کہ آپ کے کپڑوں میں کتنے سوراخ ہیں, اس کو پر کرنے کی کوشش کریں, اہل سنت کی طرف نہ آئیں. الحمدللہ ہم سواد اعظم ہیں, ہمارا نظریہ تسلسل کے ساتھ ثابت ہے, بس اللہ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہماری عوام کو اللہ شعور عطا فرمائے کہ یہ اپنی قدروں کو جانے, اپنی اہمیت کو جانے. ان بیچاروں نے برادریوں میں دین کو بدلی کیا ہوا ہے, کرو یا برادری ہے تو برادریوں میں دین کو بدلی کیا, اپنی قیمتوں کو سمجھو. اگر تم اپنی قیمت کو جان لو تو ہزار برادریاں حضور کے نالین پر قربان کر دو. جاگو سنیو جاگو. ہزار برادریاں زبانوں پر قربان کر دو. اپنی زبان کا ہو تو کہتے چلو کوئی بھابی ہے تو کیا وہ اپنی زبان کا تو ہے. یہ نزا کے وقت بہت بڑا خطرہ کھڑا کرے گا. یہ نزا کے وقت بہت بڑا خطرہ کھڑا کرے گا. اللہ رسول کے لیے برادری کو مقدم کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کرے گا. اگر ہم گھیرنا چاہتے تو کبھی ایسی بات نہ کرتے، لیکن ہم نے مرنا ہے، خدا کا جواب دینا ہے، اس لیے ٹھیک ٹھیک بات آپ سے کر رہے ہیں. اگر نزا کے وقت ایمان چاہتے ہیں تو عقیدہ یہ بنائیں، انہیں جانا انہیں مانا، مل کر کہیے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.